Bir defa sallallahu aleyhi ve Muhammed Ali. ठीक है मैं हूँ आवाज आ रही है ना आपको एक मतलब और सलवार भेजिए मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه محمد وعلى آله ایزان گرامی عطا الهی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے جو باتیں میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا تھا اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تمام باتیں آپ تک منتقل کر جاؤں اور جس حد تک وہ باتیں منتقل ہوں اسے انسان منجمد نہ کر لے بلکہ یہ مجالس ذریعہ ہیں وسیلہ ہیں کہ انسان وہ عطایا الہی وہ عطائے الہی وہ خدا کے تحفے جو انبیاء کو ملے معیار وہی باقی ہے زندہ ہے ازل سے ابد تک اسی طرح سے وہ تمام عطایا آج کے انسان کو مل سکتے ہیں اگر انسان میں استعداد ہو. یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولانا نے جب یہ بات کہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج پیغمبر بھی بن سکتا ہے کوئی نبی بھی بن سکتا ہے. نہیں, دیکھیے یہ ایک الگ گفتگو ہے اور میں ایک الگ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پروردگار کی بارگاہ میں تقرب انسان انہی وسیلوں سے حاصل کر سکتا ہے کہ جن وسیلوں سے انبیاء الہی نے تقرب حاصل کیا. نبوت آئے گی یا نہیں آئے گی, کوئی نبی ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسلم تمام فرقوں کا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک چھوٹی سی بات دو تین جملوں میں خلاصہ کہ دیکھیے باریک بات ہے, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر ہم مظہر توحید پروردگار کی معرفت حاصل کر لیں, اگر ہم مظہر توحید پروردگار کے عشق کو پا لیں اس سے محبت کرنے لگ جائیں تو یہ کافی ہے. کیونکہ شیطان عبادتیں کر چکا تھا, بس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. اصل میں اگر حیثیت ہے تو معرفت کی, اس ہستی کی کہ جو پروردگار کی توحید کا مظہر ہے. یا نہیں, عبادت کی بھی ضرورت ہے بھائی, اگر عبادت ہوتی اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو شیطان پروردگار کی بارگاہ سے نہ نکالا جاتا. دیکھیے تھوڑی سی بہت سمپل سیدھی سادی سی بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. عبادت نام ہے خدا کے حکم کو بجا لانے کا. جب جب جہاں جہاں جیسا جیسا حکم دیا جائے اسے انجام دیتے رہو, تم عبادت کرتے رہو گے. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان انجام نہ دے کر گناہگار ہوتا ہے, فاسق بنتا ہے, اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر انجام نہ دے تو کافر ہو جاتا ہے. عبادت کی بہرحال ضرورت ہے کیونکہ پروردگار عالم نے جو شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی خدا ہی کا حکم تھا. پروردگار کے حکم سے سرتابی کی تو شیطان کو یہ سزا ملی. اب یہاں پر ایک اشارہ مجھے نہیں پتا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال آج کل اطلاعات کی دنیا ہے, ہر جگہ اطلاعات پھیل رہی ہیں, یقیناً آپ تک بھی پہنچ چکی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں, کچھ ایسے نظریات پیدا ہوئے کہ انہوں نے شیطان کو کہا کہ صاحب رئیس الموحدین ہے, اس کی توحید بڑی خالص ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ جب تجھے سجدہ کر دیا تو آدم کو سجدہ کیوں کروں. ہے ایسے نظریات. اب بہرحال یہ ایک عمومی گفتگو ہے, ضبط بھی ہو رہی ہے اور باقی بھی رہے گی جب تک خدا کا ارادہ اور اس کی مشیت ہوگی. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیے شیطان جس نے یہ کہا کہ جس نے تجھے سجدہ کر دیا اب اس کو سجدہ کیسے کروں, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اسے خلق تو بیدائی, میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, میں نے بنایا ہے, اپنی روح پھونکی ہے, جب روح پھونک دوں تصفیہ ہو جائے تو سجدے میں گر جانا. تو شیطان نے جب خدا کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو اسے موحد کہنا غلط ہے. توحید کا نام ہے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دو. تو اس کا مطلب ہے شیطان کو یہ کہنا کہ رئیس الموحدین ہے غلط ہے. اور بڑا دیکھیے طنز والا ایک جملہ کہا اقبال یہاں پر کہہ کر چلے گئے کہ جبریل اور شیطان کی گفتگو موجود ہے ان کے دیوان میں, کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو, قلب یزدہ میں کھٹکتا ہوں میں کاٹے کی طرح. شیطان اپنے بارے میں کہہ رہا ہے قلب یزدہ میں کھٹکتا ہوں میں کاٹے کی طرح, تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں. اب دیکھیے اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو معیار پیمانہ کیا بتا رہا ہے شیطان, کہ قلب یزدہ میں کھٹکتا ہوں میں کاٹے کی طرح. تو ایزان گرامی توحید کی پہلی شرط ہے پروردگار عالم کی ذات میں فنا ہو جانا, اس کی محبت میں ڈوب جانا, اسے اپنی محبت میں گرفتار کر دینا. توحید کا مرحلہ یہ نہیں کہ قلب یزدہ میں کھٹکتا ہوں میں کانٹے کی طرح, مقام یہ ہو کہ پروردگار عالم بندے کے بارے میں جب فیصلہ کرے تو بندے کو مخیر کہے اور یہ کہے کہ اے حبیب ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتے ہیں, دنیا میں رہنے کے لیے تیار ہو یا ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہو. تو دیکھیے شیطان نے عبادت نہ کر کے اپنے پورے اعمال کو عکارت کر دیا, اپنے پورے اعمال کو ضائع کر دیا. کل کی گفتگو سے تھوڑا سا مربوط کروں آج کی گفتگو کو اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے تمام کے تمام مسلمان وہ جس مرتبے پر بھی ہو, چاہے صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہو, اور بات کے لوگوں کا تو خیر ذکر پھر فضول ہے کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات ہو گئی تو اب میں کیا ذکر کروں, مفسرین کیا کہتے ہیں, محدثین کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, متکلمین اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں, ان کا تو پھر ذکر فضول ہے کہ جب بات آ گئی اہل بیت اور صحابہ کرام کی. جیسی بھی ہستیاں ہوں ہمیشہ ان کی تگ و دو یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ختمی مرتبہ سے متصل کر دیں, کیونکہ یہ پہچانتے تھے, یہ مانتے تھے کہ ختمی مرتبہ کا وجود مظہر اتم میں توحید خداوند تبارک و تعالیٰ. ایک دفعہ ایک صحابی آتا ہے علقمہ بن عبیدہ والا کائنات کی خدمت میں, کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امامہ لبن حامل آذانی حموزتو, کھٹا دہی پڑا ہوا ہے مولا کائنات کے سامنے جس کی ترشی اور کھٹاس مجھے بڑی ناگوار گزر رہی ہے, یہاں تک بو آ رہی ہے مجھے کھٹاس کی, اور سامنے روٹی کا خشک ٹکڑا بھی پڑا ہوا. دیکھیے میری اتنی اوقات نہیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں, یہ بات کہیں تو وہ کہ جو مولا کائنات کے مکتب میں پلے بڑے ہوں اور جن کی جو متصل ہو مولا کائنات سے, جو مولا کائنات کی نسل سے تعلق رکھنے والے معصوم امام, یا وہ یہ بات کریں یا وہ کہ جنہوں نے مولا کائنات کی محبت کو لمس کیا ہے ان کی کوئی آبرو ہو مولا کائنات کے بارے میں. لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے میری, نہ کوئی آبرو ہے نہ حیثیت مولا کائنات کی بارگاہ میں, لیکن کیونکہ امانت ہے خلف ان سلف مسلسل آ رہی ہے اس لیے واقعہ بیان کرنا میری ذمہ داری ہے. کھٹاس مجھے ناگوار گزر رہی ہے, میں نے کہا مولا یہ کیا کھا رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو قد ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاکلو ایبس من ھذا ویلبس اخشن من ھذا. دیکھو میں نے رسول اللہ کو اس حال میں در کیا کہ رسول خدا کی غذا اس سے بھی زیادہ خشک روٹی کھاتے تھے رسول اللہ، اور میں جو میرے تن پر کپڑے ہیں اس سے بھی زیادہ بوسیدہ لباس پہنتے تھے رسول اللہ. ان انا لم آخذ بما اخذ به رسول اللہ خفت ان لا الحق به. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کے جملے کون؟ علی بن ابی طالب. قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے اس کے بارے میں نفس رسول ہے. کون علی بن ابی طالب کے جو شب ہجرت بستر کی رات پر سو چکا ہے؟ کون علی بن ابی طالب کے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ جو کائنات میں کسی کو بھی یہ فخر حاصل نہیں؟ یہ وہ فخر ہے جو اب میں بتانے والا ہوں، یہ وہ فخر ہے جو جناب سیدہ اور مولا کائنات سے مختص ہے. ویسے تو بہت سے فخر ہیں لیکن ایک فخر یہ ہے، ابھی کسی غرض کی وجہ سے بتلا رہا ہوں میں، ایک فخر ایسا ہے مولا کائنات کو حاصل ہے. آپ چاہے کچھ بھی کہیں، رسول خدا کی دختران تھیں، بیٹیاں تھیں، چار تھیں، تین تھیں، پانچ تھیں، ایک تھی، مجھے اس تاریخی بحث میں نہیں جانا، لیکن جتنی بھی بیٹیاں ہوں صرف اور صرف فخر صدیقہ کبرا کو حاصل ہے کہ رسول کا نام اگر زندہ رہا تو صدیقہ کبرا کی نسل سے. بیٹی وہ ملی، اس کے شوہر قرار پائے کہ تمام کی تمام فضیلتیں ہیں، متصل ہیں ان کی ذات رسول خدا کی ذات سے، لیکن اتنا دھڑکا ہے، اتنا اضطراب ہے علی بن ابی طالب کے قلب میں رسول خدا سے متصل ہونے کا کہ فرماتے ہیں رسول خدا نے اس سے بھی زیادہ سادہ اور موٹا جھوٹا کھانا کھایا، اور ان کا ملبوس اس سے بھی زیادہ بوسیدہ اور خشن ہوتا تھا. میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں رسول خدا کی انداز میں ظاہری زندگی نہ گزاروں تو ڈرتا ہوں کہ قیامت میں ان سے ملحق نہ کرے خدا مجھے. اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے فروتن کرنا، عاجزی. ان کے ساری جانتے ہیں کہ میری فضیلتیں کیا کیا ہیں، لیکن تقاضا عبودیت امیر المومنین یہ ہے کہ بندگی کے کسی مقام پر ابھی پیچھے نہ ہٹے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبد اتنی ترقی کرتا ہے، اتنی ترقی کرتا ہے کہ پروردگار اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا چہرہ بن جاتا ہے. اب یہ الگ گفتگو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہرحال دیکھیے مسلسل، اب یہ بات ضروری ہے کہنا کہ ایسے میں سارے مختلف موبائل کمپنیز کے کہ صاحب فلاں نعت آپ ڈاؤن لوڈ کرا لیجئے، یا اپنی وہ جو گھنٹی جب بجتی ہے تو سامنے والے کو رنگ کرنے والے کو سنائی دے گی، یہ سب مسائل بہت اچھی بات ہے. عشق رسول ہی مبدا اور مصدر حیات مسلم ہے. عشق رسول ہی کی بنیاد پر ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا. رسولی کی ذات وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، لیکن مؤدبانہ ملتمسانہ التجا ہے میری کہ دیکھیے محرم کے ایام میں بالکل نعت ہونی چاہیے، لیکن حضور اس ہستی کا ذکر بھی ان نعتوں میں ہونا چاہیے. اگر آپ چار پانچ نوحے موبائل کمپنیاں لگا دیں گی تو ان کا کچھ ضائع نہیں جائے گا سیدہ کو پرسہ دینے کی خاطر، کیونکہ جس رسول کے نام کی نعتیں آج پڑھی جا رہی ہیں اس رسول کا ذکر اسی حسین کی وجہ سے زندہ ہے کہ جس نے اپنی گردن کٹائی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ان لم يستقم دين محمد بقتل فياسيو خذيني. اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ کا دین مجھے قتل کیے بغیر پابرجا برقرار نہیں ہو سکتا تو آؤ اے تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. تو دین مصطفیٰ کو بچایا ہے حسین ابن علی نے، تو بھائی جس مصطفیٰ کا دین ہے، جس دین کا مصطفیٰ ہے اور جس مصطفیٰ کا دین ہے، وہ دین اور اس مصطفیٰ کا نام حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے. تو دیکھیے ذمہ داری یہ ہے کہ آج محرم کے موقع پر ایسی نعتوں کو لگایا جائے کہ جس میں حسین ابن علی کا تذکرہ ہو. صلوات دیجیے محمد والے کی. ایک دفعہ اور صلوات دیجیے. اب بھی گو دھوپ کی شدت سے بھنتی ہے زمین، اب بھی گو دھوپ کی شدت سے بھنتی ہے زمین. دیکھیے دھوپ کی شدت سے زمین اب بھی بھن رہی ہے. سوزن خاک شراروں کی ردا ابھی تک مٹی جو ہے، مٹی کی سوئی. اب یہ شعر مشکل ہے اس لیے تشریح کرنے دیجئے مجھے، پانچ منٹ میں تشریح کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. سوزن خاک یعنی خاک کی جو سوئی ہے وہ ابھی جو ردا بن رہی ہے، وہ ردا اس وقت تک انگاروں کی ردا بن رہی ہے. اس وقت تک زمین جل رہی ہے دھوپ سے، سلگ رہی ہے دھوپ سے، بھن رہی ہے دھوپ سے. اب بھی ابھی تک ردا جو بن رہی ہے زمین، انگاروں کی ردا بن رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس کے باوجود بھی پھر بھی ہوا لال و زمرد اٹھا رہی ہے اسی زمین سے. جو لال و زمرد اٹھا رہی ہے کیوں اٹھا رہی ہے, کس وجہ سے اٹھا رہی ہے لال و زمرد؟ ایک دم سلوات بھیجی محمد عالم محمد. وجہ سے اٹھا رہی کہ زندگی سیرت شبیر پہ سر دھنتی ہے, زندگی سیرت شبیر پہ سر دھنتی ہے. لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے, لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے, لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے, جب ہونٹوں پر انسان کے حسین کا نام آتا ہے, رنگ غازہ تاریخ نکھر جاتا ہے. جو تاریخ کے چہرے پر غازہ لگا ہوا ہے وہ نکھر جاتا ہے. بھائی جوش نے رسول کا نام کیوں نہیں لیا؟ سوال ہے اب میرا, کیا جوش رسول کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. یہ وہی جوش ہے جو رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ, گر گئے تاپوں سے بت خم ہو گئی پشتے گناہ. یہ وہی جوش ہے جو رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب حسین ابن علی کا نام آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے, غازہ تاریخ کے غازے کا رنگ. اب یہ بچے میں ہی تو بڑا عجیب نظر دیکھیں, غازہ یعنی وہ آرائش کا سامان کہ جو رخسار پر خواتین لگائیں. غازہ تاریخ کے چہرے کا غازہ نکھر جاتا ہے, یعنی اسلامی تاریخ و تمدن. بہت سے نادان لوگ یہ کہتے ہیں صاحب غرناطا کی مسجد, دمشق کی جامع, بنی امیہ کی جامع مسجد. بھائی اگر اسلام کے تاریخ و تمدن کو بے جان عمارتوں کے کھنڈر میں تلاش کرنا ہے تو یہ تاریخ اسلام کا تمدن نہیں ہے. اگر یہ تمدن ہوتا اسلامی تاریخ کا تو خدا یہ نہ کہتا اس ہزاروں سال پرانی عمارت کے بارے میں کہ دیکھو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ, پہلا گھر جو زمین پہ خدا کا مبارک ہے. اگر تاریخ اسلامی کے تمدن کو دیکھنا ہے کہ جس نے مدینہ سازی سکھائی, جس نے تہذیب اسلامی سکھائی, تو پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. ہماری تہذیب ہماری تاریخ کا تمدن اگر ہے تو وہ خانہ کعبہ جیسی عمارت سے ہے, خانہ کعبہ جیسی عمارت سے ہے. بھائی اب لاکھ کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے کا مفکر ہوا کرے, کوئی لاکھ کتنے بڑے مرتبے کا فلسفی اور منطق نہ ہو, اگر وہ اسلام کی تہذیب و تمدن کو بنو امیہ اور بنو عباس کی بنائی ہوئی بلند و بالا عمارتوں میں ڈھونڈے تو اسے اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے. تہذیب و تمدن کبھی عمارتوں سے نہیں بنتی, انسانی کردار تہذیب و تمدن کی تشکیل دیتا ہے. ایک دفعہ سلوات دیجیے محمد. دیکھیے اگر سب سے زیادہ ذمہ داری کا احساس کس کو ہے؟ علی ابن ابی طالب کو. خفت اللہ الحق بے, مجھے ڈر ہے کہ میں محمد مصطفیٰ سے متصل نہ ہوں, ملحق نہ ہوں, مجھے ملحق ہونا ہے محمد مصطفیٰ سے. علی ابن ابی طالب نے عمارتیں نہیں بنائی, اگرچہ ضروری ہے عمارتیں بنانا, لیکن تہذیب و تمدن کو عمارتوں میں مت ڈھونڈیے, جا کر نہج البلاغہ کے اوراق میں ڈھونڈیے. کس انداز سے خطبہ دیا, یہ کہا کہ دیکھو مسلسل سنتے ہیں, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا میں, کہ دیکھیے کس انداز سے فرمایا مولا کائنات نے, اس انداز سے فرمایا کہ دیکھو الاو ان لکل امام مأموما یستضی من نور علم و یقتدی بہ, ہر شخص کا امام ہوا کرتا ہے جس کے نور علم سے وہ قصد نور کرتا ہے, اس کے علم سے وہ کے ذریعے اس کی اقتداء کرتا ہے. الاو ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بطمریہ ومن طعمہ بقرصیہ. دیکھو خیال رکھنا تمہارا امام دو سوکھی روٹیوں اور دو کھجوروں پر گزارا کر رہا ہے. الاو انکم لا تقدرون علی ذلک, دیکھو خیال رکھنا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. یہ اسلامی تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ امام ایسا ہو جس کی پیروی کرو, لیکن دیکھو کرنا چاہو گے لیکن اس امام کا کردار اتنا بلند ہو, اتنا بلند ہو کہ وہ امام خود یہ کہے اعلیٰ وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ, تم علی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. ولیکن عینونی بے ورعین وعفت واجتہاد وسداد, لیکن دیکھو میری مدد تو کر سکتے ہو اپنی شخصیت کو مضبوط کر کے, تقوی اختیار کر کے, عبادت میں کوشش کر کے, اپنے آپ کو پاک دامن رکھ کر میری مدد تو کرو. کردار کی دعوت دے رہے ہیں مولا کائنات. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے لیے مدینہ میں یا کوفے میں ایسا محل بناؤ کہ جسے دیکھ کر سلطان روم بھی شرما جائے. یہ تعویلات پیش نہیں کر رہے مولا. اور پھر یہ کہا, عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے, دیکھیے اسے کہتے ہیں تہذیب و تمدن بنانا. تہذیب و تمدن کیسے بنتا ہے؟ انسان کے دل میں جب تک انسان کا درد نہیں ہوگا یہ تمام تہذیب و تمدن بیکار ہے. جب مولا کائنات سے کہا یہ کیا کھانا کھا رہے ہیں تو ایک اور مقام پر فرمایا, لعل فی الیمامت او الحجاز من لا احد له بالشبع ولا طمع له فی القرص. یہ جملہ ایسا ہے کہ سوائے مولا کائنات کی زبان کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ نہیں نکل سکتا. اگر نکلے گا یہ جملہ تو ختمی مرتبت کی زبان سے نکلے گا, کیونکہ حامل مکتب ختمی مرتبت ہے, اس لیے جملہ نکل رہا ہے. دیکھیے آج کا بچہ نوجوان انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے, وزیبلز پڑھتا ہے, جا کر چارلز ڈکنز کے ناول پڑھتا ہے, جب اس میں انسانی کردار کی بات ہوتی ہے تو بڑا متاثر ہوتا ہے. سب فرانس کی ایک نرس اس نے قربانی دی, چونا پارک کے قصے پڑھتا ہے, لیکن وہ اپنی شخصیتوں سے غافل ہے کہ وہ ہستی کے جس کی حکومت چین کی سرحد سے لے کر ترکی کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی, جب بیت المال میں درہم و دینار آتے تھے تو فوراً تقسیم کر دیتے تھے اور جھاڑو دے کر پانی چھڑک کر وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے. فقیر آیا, کہا کہ مولا فقیر آیا مانگ رہا ہے درہم دوں یا دینار, سونے کے سکے دوں یا چاندی کے. کہا کلاہما عندی حجران, علی کی نزدیک علی کے نزدیک دونوں پتھر ہیں, جو بھی اس کی ضرورت پورا کرتا وہ دو. فرمایا لعل فی الحجاز او الیمامہ, کاش شاید مولا کائنات فرما رہے حجاز اور یمامہ میں شاید کوئی ایسا شخص ہو. بڑی توجہ کیجیے گا جملے پر, میں پوری کوشش کروں گا صحیح ترجمہ کر سکوں, کیونکہ مولا کائنات نے کن جذبات اور احساسات کے ساتھ اس جملے کو کہا ہے وہ عربی بتا رہی ہے اس کی. لعل فی الحمامت فی الیمامت او الحجاز, کاش شاید کوئی یمامہ یا حجاز میں ایسا ہو کہ من لا احدہ بالشبع, کہ جسے یاد ہی نہ ہو کہ کبھی وہ پیٹ بھر کے سویا تھا یا نہیں. یہ نہیں کہہ رہے مولا کہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, کہہ رہے اسے یاد ہی نہ ہو کہ وہ کبھی پیٹ بھر کے سویا تھا یا نہیں. ولا طمع له فی القرص, اور اس کا فقر ایسا ہو, مفلس اتنا ہو کہ اس کے دل میں یہ خواہش بھی جنم نہ لے پائے کہ میں ایک روٹی خرید سکوں. یہ ہے مولا کائنات. تو میں درخواست کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے, وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں, کیونکہ بات ہے رسول کی سنت کی, بات ہے رسول کی آبرو اور حیثیت کی, بات ہے ختمی مرتبت کے تقدس کی, اس لیے میں تمام فرقے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہوں گا, اور نہ صرف تمام فرقے کے لوگوں کو بلکہ غیر مذہب, اگر ہندو میری آواز سن رہے ہیں, اگر عیسائی میری آواز سن رہے ہیں, اگر زرتشتی میری آواز سن رہے ہیں, مسلمانوں کے جس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ میری آواز سن رہے ہیں, ان مسلمانوں کے ذریعے رسول کو مت پہچاننے کی کوشش کیجیے, بڑی مایوسی ہوگی. کسی کو رسول نے اجازت نہیں دی کہ تم میرا کردار پہچنواؤ. اگر رسول کو سمجھنا ہے تو یا قرآن پڑھیے, یا رسول کے پوتے زین العابدین کی دعاؤں کی کتاب پڑھیے, یا رسول کے نفس, رسول کے داماد, رسول کے بھائی کی کتاب نہج البلاغہ پڑھیے. دیکھیے فلسفہ کس مقدار اور بلندی پر ہے, دیکھیے انسانی صفات کس انداز سے جلوہ کر رہے ہیں, دیکھیے کہ علی بن ابی طالب کے دل میں انسانوں کا کیسا درد تھا جب ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لیا گیا. غیر مسلم عورت, میں پھر کہوں گا کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے مجھے دیکھ کر رسول کو سمجھو. اوقات کیا ہے اس غیر معصوم انسان کی, حیثیت کیا ہے اس غیر معصوم انسان کی, یہ دو دو کوڑی کے غیر معصوم انسان ان کی جرت یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں رسول کو جلوہ گر کر سکے. رسول کی ذات اگر جلوہ گر ہوگی کسی کی ذات میں تو انہی کی زبات میں ہوگی کہ جن کے بارے میں رسول فرما گئے, امام فخر الدین رازی لکھ کر چلے گئے, پروردگار دیکھ انہم منی وانا منہم, میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے. تو کیا رسول نہیں جانتے کہ پروردگار عالم الغیب ہے, یہ آسمان کی طرف رخ کر کے پروردگار سے کیوں مخاطب ہوئے؟ یہ مخاطب ہوئے تھے پروردگار سے, بتلانا تھا بے وقوف مسلمانوں کو.
بھائی دیکھیے رسول، مولا کائنات، صدیق کبرا، فاطمہ زہرا، حسن اور حسین، ان کی شخصیت کہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. خود ان کی شخصیت کے ذریعے انہیں سمجھے. خدا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سید ساجدین نے فرمایا لولا انت لم ادرمان، پروردگار اگر تیرا لطف شامل حال نہ ہوتا اور تو مجھے اپنی ذات کے بارے میں نہ سمجھاتا تو میں نہ سمجھ پاتا کہ تو ہے کیا. تیرا لطف شامل حال ہوا، تو نے سید ساجدین کو سمجھایا کہ تیری ذات کیا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا سے متصل ہیں، انہیں بھی سمجھنا ہے تو انہیں کی ذات کے ذریعے انہیں سمجھے. نہجت بلاغہ کا مطالعہ کیجیے، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیجیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، خود نبی کو سمجھیے نبی کے وسیلے سے. اگر ان مسلمانوں کے کردار کے ذریعے نبی کو سمجھا تو غیر مسلموں کو بڑی مایوسی ہوگی. مسلمانوں کی تاریخ میں سوائے نبی اکرم کے چند سالوں کے بعد، توجہ ہے آپ کی، نبی اکرم کے کی اسی رحلت کے چند سالوں کے بعد، کچھ سال نکال دیجئے آپ، کچھ دہائیاں نکال دیجئے، اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے کیا ہے. یہ وہ مسلمان بے در کہ جہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہوتے تھے، جب ان کے وزیر جاتے تھے 70,000 درہم کے عطر استعمال کر لیتے تھے. بس دیکھیے مسلمانوں کو چاہیے، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، زرتشتیوں کو چاہیے، یہودیوں کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھنا چاہیں ذات رسول اکرم، یہ محمد تھے کون، تو جا کر پڑھیں نہج البلاغہ کو، جا کر پڑھیں قرآن کو، تلاوت کریں قرآن کی، سمجھیں آیات کیا کہہ رہی ہیں. جب علی بن ابی طالب یہ کہے کہ میں کھٹا دہی کھا رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ مجھے ناگوار گزر رہی تھی اس کی کھٹاس. تو دیکھیے اب یہاں پر بات ہو رہی تھی عطا الہی کی. جب عطا الہی کی بات ہے تو کل کی گفتگو سے میں متصل کروں آج کی گفتگو کو کہ جناب زکریہ، جناب مریم، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ کا ذکر آیا. اور جب یہ ذکر آیا تو وہاں پر میں نے اس بات کو پیش کر دیا تھا کہ جناب زکریہ نے پروردگار عالم سے دعا کی ہنا علی کا دعا زکریہ، پروردگار سے وہاں دعا کی زکریہ نے. اور پھر سورہ مریم کی میں نے یہ آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے، اگر آپ کو یاد ہو، کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ. کل اس پر اشارہ کیا تھا، مجھے لگتا ہے ساحل کہ میں ہفتوں گفتگو نہیں کر سکا، اس لیے اگر کوئی صاحب یہ سمجھے کہ تکرار ہے تو برداشت کر لیں، اور جو صاحب یہ نہیں سمجھ لے کہ تکرار نہیں تو توجہ سے سن لیں. تو دیکھیے ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اور وہاں سورہ مریم اور سورہ آل عمران کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ ہنالک دعا زکریہ ربہ، جب مریم کے پاس پھل دیکھے، یہ بات کل ہو چکی لیکن میں متصل کرنے کے لیے اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، جب مریم کے پاس پھل دیکھے تو زکریہ نے پوچھا تھا ان لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. رزقن، قرآن نکرہ لایا ہے، قرآن نے تعریف نہیں کی، سمجھایا نہیں کہ کس انداز کا رزق. رزقن، ایک انداز کا رزق دیکھا زکریہ نے مریم کے پاس، تو کہا ان لک ھذا کہاں سے آیا. جناب مریم نے جواب دیا کہ خدا کی بارگاہ سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے. تو یہاں پر صرف میں جب نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن نے کہا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، وہ وقت یاد کرو حبیب کہ جب تمہارے پروردگار کی رحمت نے زکریہ کو یاد کیا. باریک بات ہے، پھر سنیے گا، تمہارے پروردگار کی رحمت نے زکریہ کو یاد کیا. یہ گزشتہ سے پہلے سال بھی میں یہاں پہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں، اسے توجہ کیجیے. دیکھیے زکریہ پیغمبر بن چکے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کر دیتا ہے. تو زکریہ پیغمبر بن چکے ہیں، رحمت الہی شامل حال ہو چکی ہے، جبھی تو پیغمبر بنے. اب یہ کون سی نئی رحمت ہے جو پروردگار کی جانب سے زکریہ کی جانب آ رہی ہے؟ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، وہ وقت یاد کرو جب زکریہ نے اپنے پروردگار کو ایک خفی، ایک چھپی ہوئی مدھم پکار کے ساتھ پکارا. یہ کون سی بات تھی؟ یہ سورہ مریم والی بات تھی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، یعنی پروردگار نے جب مریم کے سامنے نعمتیں دیکھی. بڑی توجہ کیجیے گا یہاں پر، کون سی نعمتیں دیکھی، کون سی نعمتیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بے موسم کے پھل آتے تھے. بھائی گرمیاں ہیں آج کل، فرض کیجیے گرمیاں ہوں مثلا، تو اگر آپ گرمی میں سردی کا کوئی پھل دیکھ لیں تو آج شاید اتنے تعجب کی بات نہ ہو، کیونکہ صاحب کولڈ اسٹوریج ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پورے سال اب تو وہ گرین ہاؤس بنا کر اور اس میں کیا کیا سلسلہ، لیکن مثال دے رہا ہوں میں، اگر آپ کسی گھر میں دیکھیں تو تعجب ہوگا. پہلے تعجب ہوتا تھا کہ بھائی بے موسم کے پھل اگ کیسے آئے، آج تعجب کریں گے اتنے مہنگے پھل خریدے کہاں سے. تو دیکھیے بھائی انا لگے ہاتھا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے، کیسے آ گئے، یہ پھل کہاں سے آئے. کہا کہ یہ خدا کی طرف سے، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب بخشتا ہے. زکریا نے ایک دفعہ یہاں پر جب مریم کی بارگاہ کے پاس، توجہ کیجیے گا، وہ میوے وہ پھل کہ جو من عند اللہ آئے تھے، پروردگار کی بارگاہ سے آئے تھے، دیکھے وہ پھل اپنی بہشتی غیبی صورت میں نہیں تھے، دنیاوی صورت میں آ چکے تھے. بے موسم کے پھل، مفسرین نے لکھا ہے بے موسم کے پھل، یعنی وہ حقیقت اس دنیا میں جو رہی ہو. جب مریم کے پاس آئے تو فرض کی سردیاں تھیں تو انگور دکھ رہے تھے، گرمیاں تھیں تو فرض کیجیے کہ موسمبی اور سنترے اور کیلوں دکھ رہے تھے. اب میں مثال دے رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. تو ایک دفعہ پریشان ہو گئے، کہا کہ انا لکے ہذا، یعنی مریم کے پاس جب انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے تو ایک دفعہ تعجب میں آ گئے کہ یہ پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس. مریم نے جواب، جناب مریم نے جواب کیا دیا، یہ پروردگار کے پاس سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا کی مشیت جس کے بارے میں چاہتی ہے بغیر حساب کے بے تحاشا دیتی ہے. اچھا اب میں دوبارہ ترجمہ کروں گا، خدا کی مشیت جسے چاہتی ہے بے حساب دیتی ہے. سنا آپ نے ترجمہ، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے؟ خدا کی مشیت جسے چاہتی ہے بے حساب دیتی ہے. تو کیا جناب زکریہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ خدا کی مشیت جسے چاہتی ہے بے حساب دیتی ہے؟ تو جناب مریم کیوں بتلا رہی ہے؟ قرآن کی آیت ہے حضور، یہ میں اپنی جیب سے نکال نکال کے کچھ نہیں پڑھا یا کسی حدیث کی کتاب سے. دیکھیے جب مریم سے سوال کیا، جب مریم نے جواب دے دیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، بے تحاشا دیتا ہے. ہنالک دعا زکریہ، جب یہاں پر دیکھا ایک دفعہ پروردگار، جب مریم کے پاس بہشتی نعمتیں دیکھ کر وہ احساسات پیدا ہوئے، وہ جذبات پیدا ہوئے، اس کے بعد جب دعا کی تو یہاں پر ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ، یعنی زکریہ اگرچہ نبی ہے، دنیاوی میوے دیکھے، غیبی میوے دنیاوی صورت میں دیکھے، ایک دفعہ خواہش نے جنم لیا کہ میرے یہاں بھی ایسی اولاد ہو. رب حبلی من لدنک ولیہ سورہ مریم میں کہا، اور سورہ آل عمران میں کہا رب حبلی من لدنک ذریتن طیبہ، پروردگار ذریت طیبہ عطا کر، وہاں کہا ایک ولی عطا کر. تو اب ان دونوں کو ملا کر فیصلہ کرنا ہوگا یحییٰ کی شخصیت کے بارے میں، ایک جگہ کا ولی ہو، ایک جگہ کا ذریت طیبہ ہو. یہ طیب کہتے کسے ہیں؟ طیب کہتے ہیں عربی میں اسے کہ انسان جس مقصد کے لیے جو چیز آ رہی ہو اگر وہ اس کے مقصد کے ساتھ ملائمت رکھے، ہم آہنگی رکھے، کوآرڈینیشن رکھے، مطابقت رکھے، وہ ہوتی ہے طیب چیز. اگر آپ سردی میں وضو کر رہے ہیں اور آپ کو کنکنا پانی ملے ایسا گرم کہ جو آپ کو اچھا محسوس ہو تو آپ کہیں گے صاحب کتنا پانی طیب ہے، لیکن اگر وہی پانی خطرناک گرمی میں مل جائے اور آپ منہ پر ڈالیں کہ بھائی یہ کیسا عجیب حماقت والا کام کیا آپ نے، یہ والا پانی دے دیا حضور، یہ گرمیوں میں نہیں سردیوں میں لایا جاتا ہے. تو طیب چیز وہ ہوتی ہے جو انسان کے مقصد کے مطابق ہو، ملائمت رکھے، معانست رکھے، ہم آہنگی رکھے، کوآرڈینیشن رکھے. ولی ملے ایسا ذریت طیبہ ہو. بھائی جب طیب کہا تو اس کا مطلب کہ اب اس مثال کو برعکس کر لیجیے، اگر سردیوں کا موسم ہو گرم پانی مل جائے تو بہت خوشگوار لگتا ہے، گرمیوں کا موسم ہو ٹھنڈا پانی مل جائے تو خوشگوار لگتا ہے. طیب وہ ہے جو آپ کے مقصد سے آپ کی غرض کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. واضح ہے بات یہ؟ اچھا زکریہ نے کیا، جناب زکریہ نے کیا ارشاد فرمایا، رب حبلی من لدنک ولیہ، پروردگار ایک ولی عطا کر مجھے. اس ولی کی خصوصیت کیا ہو؟ سورہ مریم میں آواز دی، پروردگار رب حبلی من لدنک ذریتن طیبہ، پروردگار ذریت چاہیے نسل ایسی جو طیب ہو. اب دیکھنا پڑے گا کہ زکریہ کا مقصد کیا تھا، جو زکریہ کا مقصد ہوگا اسی کے مطابق اولاد عطا کی جائے گی. بڑی توجہ کیجیے گا، مجھے اس آیت سے بہت سے کام لینے اور آخر تک یہ آیت چلے گی. دیکھیے مقصد زکریہ کو نظر میں رکھیے، شخصیت یحییٰ کو نظر میں رکھیے، اور یہ تینوں الفاظ اپنے نظر میں رکھیے، ولی ذریتن طیبتن، ولی بھی ہو ذریت طیبہ بھی ہو. کیا کرے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، پروردگار وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. بھائی زکریہ کے دل میں جو اس خواہش نے کروٹ لی اور اس انداز سے لی، دیکھیے مجھے علم ہے کہ یقین آپ لوگ عربی میری طرح نہیں جانتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر آپ بھی عربی پڑھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے، میں پڑھ لیے مجھے آتی ہے آپ کو نہیں آتی تو یہ فضیلت نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ عربی کا جو امپیکٹ ہے, وہ جو عربی کے تیور اور فضا ہے, وہ کسی طرح سے جو پسینہ باہر آنے لگتا ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں میں چلا جائے اور آپ درک کریں کہ یہ سلسلہ کیا ہے. اور جو میں آج نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, آپ اسے اچھی طرح سے لے کر جائیں اٹھے, اور ان شاء اللہ یہ مجلس ایسی ہو کہ پنجتن کی معرفت, رسول خدا کی معرفت آپ کے دل میں مزید بڑھے. کیوں بڑھے معرفت؟ یہ کل انشاءاللہ سورہ سات کی آیت کے حوالے سے ذکر ہوگا. آج تو میرے خیال سے مسئلہ وہ پھر آ رہا ہے, وہی مشکل آ رہی ہے. آپ دعا کریں گے مشکل نہ آئے. دیکھیے جناب زکریا نے ولی بھی کہا, ذریت طیبہ بھی کہا, اور پھر یہ کہا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ زکریا نبی تھے, پروردگار کا قانون آ چکا ہے قرآن میں, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, پروردگار اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے. مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ اس رحمت کا مطلب نبوت ہے, نبوت مل چکی ہے. بچی ہے مریم ابھی, بہت لڑکپن کہنا تو صحیح ہے لیکن سمجھانے کے لیے چونکہ بچی تھی, لیکن لڑکپن کی عمر میں ہے, ابھی بچپن کی حدود کو سے عبور کر رہی ہیں. لیکن خدا کے انعام و اکرام کو دیکھ کر وہ زکریا کہ جو رحمت الہی کے سائے میں نبی بن چکے ہیں, وہ زکریا کہ جو رحمت الہی کے سائے میں نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں, وہ زکریا جو جنہیں نبوت مل چکی ہے رحمت کے مستحق ہو چکے ہیں, اب اس انداز سے تڑپ پیدا ہوئی کہ پروردگار کو زکریا کے دل کی حالت دیکھ کر دوبارہ قرآن میں آیت نازل کرنی پڑی, حبیب ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. یاد کرو جب تمہارے پروردگار کی رحمت نے زکریا کو یاد کیا, کب یاد کیا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا ولم اكن بدعائك رب شقيا. پروردگار میں کبھی تیری دعا کرنے کے سلسلے میں شقی نہیں رہا, کبھی میں کٹھن کام نہیں کیا میں نے تیری دعا کو قبول کرنے کے سلسلے میں, دعا مانگنے کے سلسلے میں مجھے کبھی کٹھن نہیں لگا کہ تجھ سے دعا مانگوں, ناگوار نہیں رہا, کبھی شقی نہیں تھا, کبھی میں نے تیری دعا کرنے سے منہ نہیں موڑا. زکریا خود کہہ رہے ہیں میں نے کبھی تیری دعا کرنے میں کوتاہی نہیں کی. لیکن جناب مریم کے پاس کیا دیکھا؟ کہ ہنالک دعا زکریا ربہ. جب مریم کے پاس بہشتی میوے دیکھے تو دوبارہ پھر دعا کی. اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ کبھی دعا کرنے میں کاہلی سے کام نہیں لیا, قرآن کہہ رہا ہے. لیکن جب مریم کے پاس بہشتی میوے دیکھے تو اس انداز سے دعا کی کہ پروردگار نے کہا کہ دیکھو زکریا کو دو رحمتیں ملی ہیں, ایک تو وہ رحمت ہے جس کے ذریعے ہم نے انہیں اپنا نبی بنایا, اور اب یہ جو رحمت ملے گی یہ ایک خاص رحمت ہے, برسدار آل یعقوب بنے گی. تو اب دیکھیے, چلیے سورہ اسراء میں قرآن مجید کا 17 سورہ پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الذی الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. قرآن مجید میں عبد کا جو ضمیر, عبد کا جو لفظ اضافہ ہوا ہے ضمیر مفرد کی طرف, دو پیغمبروں کے لیے ہوا ہے. قرآن مجید میں جو عبد کا لفظ ہے مضاف اور مضاف الیہ صرف دو پیغمبروں کے لیے ہوا ہے, ایک جناب زکریا کے لیے, ایک جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. دو پیغمبروں کے لیے اضافہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی, لیکن ایک کچھ مطابقت رکھتی ہے. وہاں بھی ورثے کی بات تھی لیکن یہاں ورثے کا کیا سلسلہ ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے کر گئی ایک رات میں, من المسجد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی کچھ آیتیں دکھا سکیں. پروردگار تو اس حبیب خدا پر اپنا قرآن نازل کر رہا ہے, کون سی آیت اب دکھائے گا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جائے گا پروردگار, تو اس حبیب کو کون سی آیتیں دکھائے گا, کس انداز کی آیتیں دکھائے گا؟ مجھے ایک سوال کرنے دے پروردگار, کہ وہاں مریم آئے, وہاں جناب زکریا آئے, بی بی مریم کے پاس یہ دنیاوی شکل میں جب میرے دیکھے تو تڑپ اٹھے, ہنالک دعا زکریا ربہ. تو پروردگار تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے, کہ جب تو اپنے حبیب خدا کو ایک رات میں لے کر گیا, آسمانوں کی سیر کروائی, تمام انبیاء سے ملاقات کروائی, وہاں تو نے یہ نہیں بتایا, یہاں یہ بتا دیا مریم کے بارے میں کہ رزقن, ایک رزق تھا, انلا کے ہاتھ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ مفسرین نے لکھا بے موسم کے پھل. بھائی لمیٹیشن آ گئی نا، ایک حدود آ گئی، قیود آ گئی کہ دنیاوی رزق کو دیکھا زکریا تڑپ اٹھے تو مجھے نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ کے قلب پر کون سی تڑپ تاری ہوئی ہوگی کہ جب وہ عالم غیب میں گئے ہوں گے. ایک دفعہ سلوات بھیجیے محمد. دیکھیے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں تدبر کیجئے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ بھائی زکریا نے دیکھے میوے جب جناب مریم کے پاس تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا اور ہنالک رحمت پروردگار نے پھر آئی جناب زکریا کی طرف. یہ بڑی توجہ کیجئے گا، اب سوال یہ ہے کہ جب جناب ختمی مرتبہ جو رحمت للعالمین ہے، کائنات ان کی رحمت کے صدقے میں پل رہی ہے، جب وہ وہاں گئے تو انہیں کوئی تحفہ ملا یا نہیں ملا؟ وہاں دنیا میں زکریا نے نعمتیں دیکھی، تڑپ گئے. ہنالک دعا زکریا ربہ، بھائی کیوں ملی؟ سورہ انبیاء میں آئی ہے 58 آیت، آیت نشان 90 عجیب انداز سے پروردگار کہہ رہا ہے وہ زکریا اذ نادى ربہ، میرے حبیب یاد کرو. اچھا سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، بڑے خوبصورت انداز سے پروردگار نے ذکر کیا ہے. وہ زکریا اذ نادى ربہ قال رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑیو، مجھے نسل چاہیے. لیکن عبودیت کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ زکریا کیا خدا سے تمہارا اتصال نہیں ہے؟ پروردگار اتصال تو ہے، اسی لیے کہا وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو ہے لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑ. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ وارث چاہیے تو بہترین وارث نہیں ہے، جب بھی انبیاء دعا مانگ رہے ہیں خدا کی وحدانیت خدا کی توحید ان کے سامنے ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسا وارث چاہیے تیرے مقابلے میں. پروردگار بہترین وارث تو ہے لیکن دنیا میں بھی مجھے نسل چاہیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی، ہم نے زکریا کی دعا کو کی اجابت کی، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا. ووهبنا له یحیی، ہم نے اسے یحیی کا تحفہ دیا، ہبا کیا. کیوں کیا؟ اس لیے واصلحنا له زوجہ، ہم نے اس کی زوجہ کی بھی اصلاح کی، نیک زوجہ تھی جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. اصلحنا له، ہم نے زکریا کی زوجہ کی بھی اصلاح کی، ایک نیک کردار دیا جسمانی اور ایمانی اور روحانی لحاظ سے، انہیں صحیح سالم رکھا تاکہ نسل کے تسلسل میں آگے بڑھا سکے. ہم نے زکریا کی بھی اصلاح کی، ہم نے دونوں کی اصلاح اس انداز سے کی کہ ان کے ذریعے ان کے وارث کا وجود آ سکے. جب یہاں پر آ گئے تو پروردگار نے ایک معیار دیا، دیکھو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. دیکھیں معیار دے رہا ہے پروردگار عالم کہ دیکھو یہ جو تھے زکریا اور اس کی بیوی دونوں مسلسل ہمیں پکارتے رہتے تھے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نہایت سرعت کے ساتھ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور یہ مسلسل ہمیں پکارتے رہتے تھے. رغباً وَرَهَبًا، خوف کی حالت میں بھی پکارتے تھے اور جب خوف کے بجائے خوشی کی حالت ہوتی تھی تب بھی ہمیں پکارتے تھے. رغباً وَرَهَبًا، اور اس کے بعد وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہماری بارگاہ میں خشوع رکھتے تھے، خوف الہی رکھتے تھے. معیار یہ تھا، جب یہ مل گیا. اب دوبارہ سوال دہراتا ہوں کہ جب گئے معراج پر جناب ختمی مرتبہ تو کیا ملا، کیا عطا ہوئی؟ سوال ہے جب خود خدا یہ کہے کہ اس لیے ہم لے کر گئے لِنُرِيَهُم مِّنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے حبیب خدا کو محمد مصطفیٰ کو اپنی آیات سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. جب ہم لے کر گئے وہاں پر تو بھائی پر زکریا نے دنیاوی صورت میں میوے دیکھے تھے، دل میں تڑپ پیدا ہوئی. سوال ہے میرا کہ کیا جناب نبی اکرم خضوع اور خشوع نہیں رکھتے تھے زکریا کی طرح؟ رکھتے تھے. کیا نبی اکرم رغبت اور رہبت خوف اور خوشی کی حالت میں خدا کو نہیں پکارتے تھے؟ بھائی پکارتے تھے. کیا خیرات اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے تھے؟ لیتے تھے. کیا خشوع نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. کیا نیک کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. بھائی نیک کام نبی اکرم کا اس مرتبے پر ہے کہ وہ جو رحمت پروردگار عالم کی زکریہ کو آئی, پروردگار عالم نے جب نبی اکرم کے بارے میں گفتگو کی تو یہ نہیں کہا کہ یاد کرو ہماری رحمت کو جب محمد مصطفیٰ کے پاس آئی, بلکہ یہ کہا وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, تمام کی تمام کائنات نبی اکرم کی رحمت کے صدقے میں چل رہی ہے. تو اب جو وہاں لے کر جائے گا, جو آیتیں دکھائے گا, بھائی وہ آیتیں اب تک نہیں دیکھی ہوں گی تبھی تو دکھائے گا, یا دیکھی ہوں گی یاداوری کے لیے دکھائے گا, یہ مجھے نہیں پتا. یہ وہ بندہ جانے جو گیا یا وہ خدا جانے جو لے گیا. تو سوال یہ ہے کہ وہاں پر نبی اکرم نے جو بہشت کو, جو جہنم اور جنت کو, جو ملائکہ کو اسی غیبی حالت میں دیکھا, تو کیا نبی اکرم کے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر تڑپ پیدا ہوئی تو کس انداز سے تڑپ پیدا ہوئی؟ اس کا علاج کیا کیا؟ بس میں گفتگو یہاں سے موڑ رہا ہوں دوسری جانب کہ دیکھیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب نبی اکرم گئے تو روایت موجود ہے, عجیب روایت ہے, اور یہ روایت, اچھا یہ بتا دوں میں آپ کی خدمت میں کہ نبی اکرم کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی ہے, کئی دفعہ معراج نصیب ہوئی ہے نبی اکرم کو, کئی دفعہ معراج نصیب ہوئی ہے. تو حافظ ابوبکر اصفہانی اپنی کتاب میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب گئے, اور روایت ہے جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے, وہاں گئے نبی اکرم, کچھ تڑپ پیدا ہوئی, ایک لگن پیدا ہوئی, ایک عشق پروردگار مزید بڑھا, آیتیں مزید دیکھیں. انہوں نے یہ پوچھا کہ بے ائی لغت خاطب کا رب کا لیلۃ المعراج, بار الہ کی بار, جب پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا یا رسول اللہ, تو بے ائی لغت خاطب کا رب کا لیلۃ المعراج, پروردگار نے آپ سے کس زبان میں گفتگو فرمائی, پروردگار نے آپ سے کس زبان میں گفتگو فرمائی؟ کہا کہ دیکھو جب میں گیا, پروردگار نے کہا یا احمد, آواز آئی مجھے, گفتگو ہوئی, تو میں نے پروردگار سے کہا کہ یا رب دے, اے میرے پروردگار, انت تخاطبنی ام علی خاطبنی, پروردگار یہ تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا علی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو پروردگار نے جواب دیا یا احمد لستک اشیاء ولا اوصف بالشبہات, اے احمد دیکھو میں اشیاء کی طرح نہیں ہوں, نہ مجھے صفات کے ذریعے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے انسان کو یا حیوان کو گفتگو کرنے کی زبان کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے ہمیشہ پروردگار کو اپنی توحید کا خیال ہے کہ کہیں توحید پروردگار کی پامال نہ ہو, کبریائی ایسی ہے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یصل الا ذل کبریا, اسی کبریائی پہ جب حرف آئے گا وہ فوراً اپنی کبریائی کا دفاع کرے گا اور بڑے خطرناک انداز میں دفاع کرے گا. تو کہا کہ دیکھو میں چیزوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو زبان کے ذریعے گفتگو کرے, نہ مجھے چیزوں کے ذریعے توصیف کی جا سکتی ہے, تشبیہ کی جا سکتی ہے, بلکہ میں نے نظر تو الی قلبک, اے احمد میں نے تمہارے قلب کی طرف دیکھا, تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ جس کی محبت ہوگی میں اسی کے لہجے میں تم سے گفتگو کروں گا, میں اسی کے لہجے میں تم سے گفتگو کروں گا. کیوں کروں گا؟ بھئی رحمت للعالمین ہے, طلب پیدا ہوئی, کرب کہیے, استراب کہیے, احساسات کہیے, جذبات کہیے, کچھ بھی کہیے, لیکن کچھ دل میں کیفیت پیدا ہوئی جو اس حدیث میں بتا رہا ہے پروردگار کہ میں نے تمہارے دل کی طرف دیکھا سب سے زیادہ کس کی محبت ہے, تو میں نے علی ابن ابی طالب کی محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ دیکھی, اس لیے میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی. کیوں گفتگو کی؟ کیا پروردگار انسانوں کی محبت کے تابع ہے؟ نہیں. کہ یطمئن قلبک, اے محمد تاکہ تمہارے دل کو اطمینان نصیب ہو. اطمینان کی بات کی پروردگار عالم نے, اطمینان نصیب ہو, سکون نصیب ہو. محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو ذکر علی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے یہ سلسلہ ہے عطا الہی کا, معیار وہی ہے معیار وہی ہے کہ دیکھو کانو یدعوننا رغبا ورہبا, وہ ایسے تھے زکریا اور ان کی زوجہ کہ ہمیں خوف اور خوشی دونوں کی حالت میں پکارتے تھے. کانو یسارعون فی الخیرات, وہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ہمیں مسلسل پکارتے تھے, نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. کانو لنا خاشعین, وہ ہماری بارگاہ میں خشوع رکھتے تھے یعنی خوف کی ایک حالت رکھتے تھے, ہمارا خیال رکھتے تھے, پروا کرتے تھے پروردگار عالم کی. تو دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. اب میں گفتگو کو ذرا مختصر کر کے اور ایک جس لگا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں, وہ باتیں جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اسے مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آج مقرر وقت ان شاء اللہ دعا تو یہی ہے کہ چھوڑ دوں. تو دیکھیے زکریا جب آئے دعا کی, دعا میں دو چیزیں مانگی, وجعلہ رب رضیا, ایک تو رضی قرار دے, تیری بارگاہ میں مرضی رہے وہ تیری ولی ہو, ذریتن طیبہ, ذریت طیبہ ہو, یہ چیزیں ملیں. کیوں؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب, تاکہ وہ ورثہ دار بن سکے یعقوب کا اور آل یعقوب کا, میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی. یہ زکریا کہہ رہے ہیں بھائی اس انداز سے دعا مانگی. تو دیکھیے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, سوال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ کو ایسا کوئی وارث ملا یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ نے جب وہ نعمتیں عالم غیب میں جا کر دیکھی تو کیا انہوں نے وہاں اس سلسلے میں کوئی دعا مانگی یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ کے بارے میں پروردگار نے کیا کہا؟ بھائی زکریا کے بارے میں کہا فاستجبنا لہ, ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا, ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے یحییٰ کی صورت میں ایک بچہ ایک فرزند عطا کیا زکریا کو. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب زکریا یہ کہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی ورثہ دار ہو اور جو آل یعقوب کا بھی ورثہ دار ہو, کیوں ہو؟ بھائی ورثہ دار اس لیے بنے کہ کمال مطابقت ہو, اور ورثہ دار وہ بنتا ہے جو ورثے کی حفاظت کر سکے. تو بھائی دیکھیے کیا محمد مصطفیٰ کے پاس پروردگار کی جانب سے کوئی ورثہ ہے یا نہیں؟ کیا محمد مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس ورثے کی حفاظت کرے یا نہیں؟ اگر محمد مصطفیٰ کو ورثہ ملا تو کس صورت میں ملا؟ پروردگار نے بیان کیا تو کیسے کیا؟ یہ سوال ہے, انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی, آج نہیں ہو سکتی, آج گفتگو نہیں ہو سکتی آج, کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مقرر وقت سے پہلے پہلے چلے جائیں, اور بہت دیر ہو چکی ہے, دو تین شبوں سے یہی ہو رہا ہے, اس لیے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, اور میں یہاں تک صرف سوال یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے زکریا معیار وہی ہے, پیمانہ وہی ہے کہ زکریا نے اس انداز سے جب دیکھا تو ایک دفعہ تڑپ پیدا ہوئی, دنیاوی صورت میں تڑپ پیدا ہوئی, جب محمد مصطفیٰ وہاں گئے تو کیا کوئی تڑپ پیدا ہوئی, اور محمد مصطفیٰ کو عطا ملی پروردگار کی جانب سے تو کیسی عطا ملی, کون سی عطا ملی, کس صورت میں ملی, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تھا؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ ورثہ ملا تو کس انداز سے ملا, اور وہ کن کن چیزوں کی حفاظت فرمائے گا, وہ ورثہ کس صورت میں ملا, کیا معیار ہے؟ کیا جناب ختمی مرتبہ زکریا سے ان کا, جناب زکریا سے مقام ادنا ہے یا اعلیٰ ہے؟ اگر اعلیٰ ہے, اور سنت الہی ہے کہ ورثہ دار ہونا چاہیے, جب اعلیٰ ہے مقام ختمی مرتبہ زکریا سے, تو جو چیز جناب ختمی مرتبہ کے پاس ہوگی وہ اس چیز سے کہیں اعلیٰ ہوگی جو جناب زکریا کے پاس ہے. بھائی کیا ہے زکریا کے پاس؟ کیا ہے زکریا کے پاس؟ نبوت ہے, علم توحید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتبہ توحیدی ختمی مرتبہ اس سے کہیں آگے ہوگا کہ جو جناب زکریا کا مرتبہ توحیدی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرتبہ توحیدی ختمی مرتبہ کا جناب زکریا کے مرتبہ توحیدی سے بلند ہے, تو جو ورثے دار ملنا چاہیے وہ ایسا ہو کہ جو جناب ختمی مرتبہ کے ورثے کی حفاظت کر سکے, اور ورثے کی اور وارث کے درمیان ایک مطابقت ہونی چاہیے. اگر ورثہ اور میراث بلند ہے تو وارث بھی بلند ہوگا, جب وارث بلند ہوگا تو جب جناب ختمی مرتبہ زکریا سے بھی بلند, یحییٰ سے بھی بلند, تو جو جناب ختمی مرتبہ کا وارث ہوگا وہ جناب زکریا سے بھی بلند ہوگا, جناب مریم سے بھی بلند ہوگا, جناب یحییٰ سے بھی بلند ہوگا. بھائی کیونکہ بھائی دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے, خدا سب کے والدین کو سلامت رکھے, کسی کا والد کا اگر فوت ہو جائے اور بہت زیادہ میراث ہو, ورثہ ہو, جو بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ نہ سنبھال سکے. تو ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ مسلمان ممالک کی بات نہیں کر رہا. ترقی یافتہ ممالک میں سب عدالت آ جاتی ہے, وکیل وغیرہ, کورٹ کچہری, اٹارنی وغیرہ سب آ جاتے ہیں, بھائی اس کے ورثے کو دیکھا جائے گا, یہ 5-6 سال کا بچہ ہے, یہ کیسے کروڑوں اربوں روپے کی حفاظت کرے گا. یہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ مطابقت نہیں ہوتی وارث میں اور ورثے میں. لیکن خدا جب کسی کو وارث بناتا ہے, وہ خدا کے جو جناب یحییٰ کے بارے میں کہے کہ ہم نے جب یحییٰ عطا کیا زکریہ کو, وہ آتینا الحکم الصبیہ, ہم نے بچپنے میں ہی وارث بنا دیا, ہم نے بچپنے میں ہی دے دیا. تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جو ورثہ دار علم مصطفی ہوگا, جو نبی اکرم کی میراث کی حفاظت کرے گا, زمانہ آگے چلتا جائے گا, اگر کبھی نبی اکرم کے ورثہ داروں میں, وارثین میں کبھی کوئی بچہ نظر نہ آئے تو خبردار, یہ خدا کی سنت پہلے طے ہو چکی ہے کہ ہم صلاحیت دیکھتے ہیں, سن و سال نہیں دیکھتے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, ہم نے بچپنے میں ہی حکم کی طاقت دی, فیصلہ کرنے کی طاقت دی. جب عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت مل گئی تو ہم نے یحییٰ کو بھی گہوارے کے اندر بچپنے میں ہی ہم نے حکومت دے دی, نبوت سے سرفراز فرما دیا. تو اب یہ سوالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, ان جوابات کو ذہن میں رکھ کر کل پھر آئیے گا تاکہ مزید گفتگو ہو سکے. کہ دیکھیے تین چیزیں ہیں, وارث, مورث اور میراث. وارث کون ہے؟ بیٹا. مورث کون ہے؟ باپ. میراث کیا ہے؟ ورثہ کیا ہے؟ وہ جو چیز منتقل ہوگی. وہ منتقل ہوگی تو کیا ہوگی, کس مرتبے پر ہوگی, اور اس مرتبے کے مطابقت کے ساتھ ساتھ جیسا ورثہ ہوگا, جتنا خطیر, جتنا اہم ورثہ ہوگا, اسی حساب سے وارث کی اہمیت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے اور اسی مرتبے پر ہونی چاہیے. جو مورث اپنی چیز منتقل کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مساوی ہونی چاہیے. بس اب آپ ایک یہاں تک بات آ گئی تو سنتے جائیے. ایک بات آیا, ایک شخص چھڑے امام کی خدمت میں, کہنے لگا کہ انی رجل فرائض و کلام و فقہ و حدیث, میں فقہ حدیث تفسیر یہ سب آتا ہے مجھے, جیسے انہیں مناظرہ تھے اصحابک, میں تمہارے شاگردوں سے مناظرہ کرنے آیا, گفتگو. اب پہلے کا دور علمی تھا, دمشق سے اٹھ کے آیا تھا یہ مدینے میں. اچھا وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ پڑھا لکھا جب ماحول ہوتا ہے نا حضور, تو لاٹھی ڈنڈے وغیرہ نہیں چلتے, یہ جوہلا کا طریقہ ہے لاٹھی ڈنڈے چلانا. اگر آپ کے بھائی قرآن میں خدا نے کیا کہا پروردگار سے, ہاتھو برہانہ کو تم تم صادقی, دلیل لاؤ اگر دلیل ہے تو. تو جب بھی دیکھیے, جب بھی جہاں پر دست و گریبا ہو جائے انسان, گتھم گتھا ہو جائے, زبان مغلظات نکالنے لگے, اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ وہاں پر دلیل نہیں ہے, وہاں قرآن اور حدیث نہیں ہے, وہاں پر نفسانی خواہشات کار فرمائے. آئے گفتگو کے لیے, کہا مناظرے کے لیے آئے ہو. اچھا کیا کیا آتا ہے؟ واجبات فرائض آتے ہیں, تفسیر آتی ہے, فقہ آتی ہے, کلام آتا ہے. بڑی دلچسپ روایت ہے. کہا کہ اچھا تین سوال کرنے ہیں مجھے. کہا کہ پوچھئے. کون بیٹھا ہے؟ چھٹے امام اور یہ شخص جو دمشق سے آیا شام سے اٹھا. کہا کہ پہلا سوال یہ کہ تم یہ بتاؤ کہ امن کلام کو امن کلام رسول اللہ, یہ تم گفتگو کرو گے؟ دیکھیے اتنی خوبصورت انداز سے بات کی چھٹے امام نے کہ بہت سیدھے انداز سے, 10 سال کا بچہ بھی سمجھے گا, فلسفی اور ریاضی دان بھی سمجھے گا, پروفیسر بھی سمجھ لے اور مونٹیسری کا بچہ بھی سمجھ لے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مناظرہ کرنے آئے ہو, تم ان کلام کو امن کلام رسول اللہ, تم اپنے کلام سے بات کرو گے یا رسول خدا کے کلام سے؟ کہا کلام من عندی و من کلام رسول اللہ, رسول خدا کا بھی کلام ہے اور میرا بھی کلام ہے, اپنی گفتگو بھی کروں گا رسول کی بھی. کہا کہ اچھا یہ بہت اچھی بات کی تم نے, میرے الفاظ تو پھر تین سوال اور کرنے دو. کہا کہ جی فرمائیے. کہا کہ ایوحا الیک کما اوحی الی رسول اللہ, کیا تم پر وحی ہوتی ہے جس طرح سے رسول پر وحی ہوتی تھی؟ کہا کہ لا, نہیں. کہا کہ اچھا تجب طاعت کما تجب طاعت رسول اللہ, کیا تیری اطاعت بھی اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب تھی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ انت شریک رسول اللہ، کیا تو کار رسالت میں رسول کا شریک ہے؟ کہا کہ نہیں. بھائی جس جواب سوال کا بھی جواب ہمیں دیتا بڑی بری گرفتاری ہو جاتی اور رٹ کو چیلنج کرتا وہ مالک کائنات کے، اور یہ سمجھتا تھا کہ بھائی کھیل رہی ہے. اگر ہاں کہہ دیا مجھ جیسے کسی مولانا مولوی کے پاس کہ جو ہر جگہ موجود ہے، اب مجھ جیسا کوئی نادان قسم کا جاہل مولوی بیٹھا کہتا ہاں، اب ہوتی پھر رہتی بحث، میں بھی اپنا گلا خوش کرتا رہتا، وہ بھی چیختا رہتا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن وہ سمجھتا تھا، آدمی تھا، راہ سے ہٹا ہوا لیکن تھا پڑھا لکھا. اسی لیے میں نے کہا کہ خدا نے آدم کو علم دیا. دیکھیے کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب اختیار کیجیے، ہندو بن جائیے، سکھ بن جائیے، یہودی بن جائیے، عیسائی بن جائیے، خدا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن خدا کے لیے منطق کو اپنے ذہن سے دور مت کیجیے. کہہ سکتا تھا ہاں شریک رسول اللہ ہوں، پتا تھا کہ جیسے ہی کہا ہاں یہ چھٹا امام ہے جعفر ابن محمد کہہ کر دلیل لا. اور پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے. کہا کہ نہیں، جب امام نے تینوں سوال کر لیے اور اس نے ہر سوال کے جواب میں یہ کہا کہ لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، تو امام مڑے یونسف نے یعقوب کی طرف اور مسکرا کر ایک جملہ کہا، ھذا الذی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم، اس شخص نے اس سے پہلے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرے خود اپنے خلاف ہی دلیلیں قائم کر دی. بھائی تم اس سے بات کرنا چاہتا ہے عقائد کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، روایت کے بارے میں، کلام کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، تو یہ سب چیزیں رسول اللہ لائے ہیں، نہ تجھ پر وحی آتی ہے، نہ تیری اطاعت رسول کی طرح واجب، نہ تو کار رسالت میں رسول کا شریک، تو پھر تو اپنی بات کرے گا بے بنیاد باتوں میں گفتگو کروں تو کیوں کروں؟ ٹمک تجھے مارتے رہیے. آپ مغرب کی نماز کہہ دیجیے پانچ رکعت ہے، آپ کہہ دیجیے بھائی نماز واجب ہے، کوئی کہے نماز واجب نہیں ہے، کوئی کہے کہ صاحب حج میں آٹھ طواف واجب ہے سات نہیں ہے، تو بھائی یہ فقہ کی بات ہے، جو بتا دیا وہ کرنا پڑے گا، نہ اپنی طرف سے کم کر سکتے ہو نہ زیادہ. بھائی یہ جو آ گیا وہ آ گیا. بھائی زیارت عاشورہ ہے، ابو الفضل عباس کا نام نہیں ہے، آپ بڑے جوش عقیدت میں مولا ہے ابو الفضل عباس کے علمدار کربلا کے کہیے میں زیارت عاشورہ میں کوئی جگہ ملے میں ابو الفضل عباس کا نام ڈال دوں. بھائی جب مولا نے نہیں ڈالا تو آپ کی اور میری کیا اوقات؟ انسان جب تک اپنے زاویے سے دیکھتا ہے سوچتا ہے، ایک دفعہ یہ کہتا ہے بھائی ابو عباس کا نام نہیں ہے زیارت عاشورہ میں، یہ عباس کی فضیلت کم ہو گئی. بھائی تم عباس کو پہچانتے ہی نہیں تو فضیلت کو کیسے پہچانو گے؟ بھائی حبیب کو اپنے حرم میں جگہ دی، عباس کا حرم الگ بنوایا، کیوں؟ اگر ہم اپنے ذہن سے سوچیں گے تو یہ سوچیں گے مولا نے اپنے حرم میں جگہ نہیں دی، عباس کی فضیلت کم ہو گئی. لیکن جب جا کر وہ حدیث پڑھیں گے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا حرم جدا رہے تاکہ مرجع خلائق ہو، تب کہانی کا ورق بالکل کتاب کا ورق پلٹ جائے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ عباس کی حقیقت کیا ہے، تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی دیکھو جب تم حاضر لوی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم، یہ وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کہ مجھ سے گفتگو کرتا خود اپنے خلاف دلیل قائم کر دی. کہا کہ اچھا لاؤ گفتگو کرو. لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کی، کرنی شروع کی، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو جاؤ دروازے میں کوئی آ رہا ہے. خیمے کے دروازے میں موجود تھے، یہ حج کا موقع تھا اور امام موجود تھے خیمے میں اپنے، اور امام کی عادت تھی کہ حج کے ایام میں منا کے پاس خیمہ لگاتے تھے اپنے حج کے بعد. کہا کہ جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے. اب یہ بھی عجیب بات ہے، آپ خیمے میں بیٹھے ہیں، آج ہوتا تو کہہ دیتا آج کا مومن بھائی ایس ایم ایس آ گیا ہوگا، وہ بلوٹوتھ لگا ہوگا کام میں، اس سے پتہ لگ گیا ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے، جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ امام سے کہا کوئی آ رہا ہے، دیکھا امام نے، امام نے کہا ہشام اللہ، یہ ہشام ابن حکم اللہ. تو ہم سمجھے کہ جناب عقیل ابن ابی طالب یعنی حضرت مسلم کی نسل سے کوئی ہے، حضرت مسلم کے چچازاد بھائیوں میں سے کوئی آدمی ہے جس کا نام ہشام ہے، ہم سمجھے وہ آ رہا ہے، امام اس سے بڑی محبت کرتے تھے. اب دیکھیے یہ بھی جناب عقیل کی فضیلت، جب دیکھا قریب آیا تو دیکھا ہشام ابن حکم ہے. امام نے کہا بھائی گفتگو کرو. کہا کہ اچھا. ہشام نے گفتگو شروع کی. کہا کہ یہ بتاؤ کہ پروردگار نے جو خلق کیا ہے تو پروردگار نے انسانوں کو کیا دلیل دی ہے اپنے راستے تک پہنچنے کی؟ پروردگار نے کیا دلیل دی ہے اپنے راستے تک پہنچ، کیا چیز رہنمائی کے لیے رکھی ہے؟ کہا کہ رسول اللہ. کہا کہ اچھا، اور جب رسول اللہ نہ ہو تو؟ کہا کہ قرآن. کہا کہ اچھا قرآن، تو کیا قرآن اختلافات کو حل کرنے کے لیے کافی ہے؟ کہا کہ ہاں کافی ہے. کہا کہ اگر اختلاف کو حل کرنے کے لیے کافی ہے تو دمشق میں تیرے پاس قرآن ہے، ہم مدینے میں ہمارے پاس قرآن ہے، اگر یہ قرآن کافی ہوتا تو دمشق سے اٹھ کر تو ہمارے پاس گفتگو کے لیے کیا کرنے آیا تھا؟ چھوٹا سا سوال ہے، جواب دے دے کوئی، جواب آج تک کتابوں میں موجود ہے، سوال جواب دے دے کوئی اٹھ کے کہ قرآن کافی، اگر قرآن کافی ہے تو دمشق سے مدینہ تک کرنے، مکے تک کرنے آیا کیا ہے یہ منا کے پاس خیمے میں؟ تو وہی رہتا تو، ہم یہی رہتے، اختلاف حل ہو جاتے. کہنے لگا کہ اگر میں اسے جواب دوں ہاں تب بھی مشکل ہے، کہوں نہ تب بھی مشکل ہے. کہا کہ اچھا تم بتاؤ پھر کہ جواب کیا ہے. دیکھیے پڑھا لکھا آدمی تھا، میں معترف ہوں اس شخص کی علمیت کا معترف ہوں میں آج 1400 سال کے بعد. کہا کہ تم بتاؤ پھر کیا جواب ہے. کہا کہ دیکھو رسول اللہ تھے، رسول اللہ کے بعد یہ شخص ہے جو ہمارے تمہارے درمیان بیٹھا جعفر ابن محمد. کہا کہ تم کیا بات کرو، یہ ہے اختلاف کے حل کرنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا یہ زمین اور آسمان سب کے راستے جانتا ہے. کہا یہ کیا بات کر دی؟ کہا کہ پوچھو. کہا کہ اچھا بتائیے کچھ. تو امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بتلاؤں، تیرے سفر کی روداد سنا دوں کہ دمشق سے یہاں تک کیسے آیا ہے؟ کہا کہ بتائیے. امام نے گفتگو شروع کی، تو دمشق سے نکلا یہاں آیا، ایسا ہے سفر میں یہ واقعات رونما ہوئے. جب اسے سن لیا سر جھکایا اور ایک جملہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد انک وصی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں اور آپ ہیں وصی رسول اللہ کے.
دیکھیے سلسلہ ہے رسول کے ورثے کا، بات زکریہ تک ختم نہیں ہوئی، یحییٰ اور مریم تک ختم نہیں ہوئی. بھائی دیکھیے جو ہمارا رسول ہے اس کے پاس کیا ہے، جس کے ورثے دار کہاں ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیے بچپنے اور لڑکپن کی اور بڑھاپے کی قید نہیں ہے. زہر قین نظر آئیں گے کہ جو اپنے سر پر بھو پر پٹیاں باندھے ہیں تاکہ پپوٹے اٹھ جائیں اور جنگ کر سکے. جھکی ہوئی کمر کو کس کے پٹکے سے باندھا تو یہیں پر زینب کے 12 یا 10 11 سال کے لال بھی نظر آئیں گے. اور جمیل مظہری نے کیا خوب کہا ہے کہ دیکھیے جب جناب اسماعیل کو لے کر گئے جناب ابراہیم، گلے کی رسی کا نشان جب دیکھتی تھی جناب حاجرہ تو غش آ جاتا تھا. واقعہ پتہ لگا تھا کہ یہ ہونے والا تھا. تو جمیل مظہری نے بڑا خوبصورت یہاں پر شعر کہا ہے، حاجب ہے فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی، زب ہے فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی. میدان میں اس طرح سے وہ شیر نر آئے، میدان میں اس طرح سے وہ شیر نر آئے، گویا کہ بہم جعفر و حیدر نظر آئے. گل پڑ گیا حضرت کی بہن کے پسر آئے، گل پڑ گیا حضرت کی بہن کے پسر آئے، افلاک سے بالائے زمین دو کمر آئے. اللہ اکبر، یہ دشمن کے لشکر کا بیان کر رہے ہیں میرا نیس. افلاک سے بالائے زمین دو کمر آئے، گل پڑ گیا حضرت کی بہن کے پسر آئے، میدان میں اس طرح سے دو شیر نر آئے. چاند سی صورت، چاند سا چہرہ، تڑپ کے میر انیس نے یہ بیعت کہی ہے. یہاں پر عجیب مرحلہ ہے، کس انداز سے بھیجا، جو وصیت کی. دیکھیے ہمیشہ مرنے والا وصیت کرتا ہے، لیکن یہاں جناب زینب وصیت کر دیں گے. عجیب وصیت ہے، میر انیس نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھی ہے کہ زمان حال اس جناب زینب ہے. کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے، میرے بچوں آنو محمد جب موت آ جائے نا ماموں کی نصرت میں شہید ہو جاؤ تو یہاں ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں ہے. اب جناب زینب اپنا بچہ سمجھ ہی نہیں رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہی کہ کہنا کہ زینب کے بیٹے ہو، کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے. بس ایک دفعہ میدان کی جانب بھیجا، میں ان پھول سے شہزادوں کی جنگ کیا پڑھوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بس بچے گئے میدان میں. زبان حال یہ ہے کہ مامو جان دیکھیے قربانی اس انداز سے دیں گے کہ جعفر و حیدر نظر آئے, گویا کہ بہم جعفر و حیدر نظر آئے میدان میں. اس طرح سے دو شیر نظر آئے, بہادری کا یہ عالم کہ امیر فرما گئے میدان میں اس طرح سے دو شیر نظر آئے, اور پھر کہا کہ معصومیت کا یہ عالم وہ افلاک سے گویا دو قمر آئے. چاند سے سورج اب جنگ کرتے جاتے ہیں, آگے بڑھے رجس پڑھا جنگ شروع کی, تلوار چلا رہے ہیں جہنمیوں کے واسطے جہنم کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ کمسنی کا سن ہے, اگر عباس کچھ دیر تک لڑنے سمجھ میں آئے گا, اکبر کچھ دیر تک طاقت لے آئے تاب لے آئے سمجھ میں آئے گا, لیکن میں کہوں گا مولا یہ کتنے کمسن بچوں کو بھیجا ہے, کئی پہر کی بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے, ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا. میں کہوں گا مولا آخر کب تک یہ بچے لڑے, بس ایک دفعہ گھاؤ پہ گھاؤ لگے تیورا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور ایک آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ, بس لشکر کو پیچھے کیا گنجے شہیدہ میں ان بچوں کو لایا گیا. تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ زینب خیمے سے باہر آئی ہو. میں کہوں گا بیوی کیوں نہ آئی بچوں کے لاشوں کو وصول کرنے, زینب جواب دے گی کہ دیکھو میں نے اپنا بچہ سمجھ کے نہیں بھیجا تھا, امام کی نصرت کے لیے تصدق کیا تھا. یہ تصدق صدقہ سمجھ میں کب آیا, یہ زینب کا صدقہ سمجھ میں کب آیا کہ جب دس محرم گزری, شب عاشور گزری, شام غریبہ گزری, جب ظہر یازدہ میں محرم آئی, قافلے کو لے جایا گیا جب کوفے کی جانب, تو ہر بیوی اپنے شہیدوں کے لاشے کے پاس بیان کر رہی تھی. سب نے دیکھا کہ زینب حسین کے لاشے پر بیان کر رہی ہے. ایک دفعہ بھائی کے لاشے کو اٹھایا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب یہ کہا پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر. سب نے دیکھا کہ بھائی بہن کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے, بہن حسین کے لاشے سے لپٹی ہے, لیکن ایک عجیب منظر دیکھا کہ دو ننے ننے لاشے ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں. ارے پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہوگا کہ ان کی ماں نہیں ہے, کہ یہ یتیم تھے, جواب دیا گیا ہوگا کہ یہ یتیم نہیں ہے, ان کی ماں زینب ہے جو حسین کا غم. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلمون غلوا وسيعلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, وكل ما همنا وارزقنا وارزقهم وسع رزقنا وطبل أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والجسد والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی, ایک مومنہ کا بچہ بیمار ہے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے, جلد از جلد پروردگار عالم سے شفا عاجل عنایت فرما. اور ایک اور مومن نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے شفا کی درخواست کی, آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کے بیٹے اور بیٹی کو جلد از جلد شفا عنایت فرمائے. اور یہاں جو اسکاؤٹ ہیں ہمارے ان سے بھی ان کی طرف سے بھی درخواست ہے شفا کی کہ وہ ڈائلسس کے مریض ہیں, پروردگار بحق جناب زینب کبریٰ بحق مظلومیت زینب کبریٰ جلد از جلد ہمارے اس نوجوان بچے کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امین المؤمنین وابن سید الوصیین, السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین علی الخصوص بالفضل العباس یا ابن امین المؤمنین, السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولابیک امین المؤمنین ولاخیک الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. السلام علیکم ساداتی و موالی جمیعا و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلطان عرب والعجم یا علی ابن موسی الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمت الله وبرکاته صلاة والسلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهر الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وآوانك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد